سلام کعبه دلها حسین جان، سلام شمع ما فلها حسین جانم،
حسین جانم حسین جانم حسین جان.
ولا قوة الا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات الله. قرآن مجید میں خداوند عالم کی جانب سے اعلان ہو رہا ہے کہ لوگو، تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور واضح کتاب آئی ہوئی ہے. خود قرآن مجید اپنے حوالے سے قرآن کے بارے میں طرح طرح کی تعبیریں استعمال کرتا ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن نور ہے، قرآن ارشاد ہے. قرآن مجید آمر بالمعروف والنہی عن المنکر ہے، اور قرآن مجید طاہر اور مطہر ہے، اور طہارت ہی کے ذریعے سے قرآن مجید کی تعلیمات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. قرآن ذکر ہے، قرآن وحی پروردگار ہے، قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، قرآن کا محافظ اللہ ہے، قرآن کی عظمت کو دنیا کبھی مٹا نہیں سکتی. قرآن مجید میں سب کچھ پایا جاتا ہے. یہ جتنے جملات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، ہر جملے کے پس منظر میں قرآن کی کوئی نہ کوئی آیت ہے، اور اس طریقے کی اور بھی بہت سی تعبیریں قرآن مجید میں قرآن کے حوالے سے میسر آتی ہیں اور ہمیں ملتی ہیں. رسول اللہ کی عظیم ترین سفارش، آخری وصیت، اہم ترین وصیت، ایک جملے میں پوری رسالتوں اور نبوتوں کو سمیٹ کر رسول نے قیام قیامت تک انسانوں کی ہدایت کا انتظام یوں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری عترت، میرے اہل بیت. ان دونوں سے تم متمسک رہو، ملے رہو، اٹیچ رہو، وابستہ رہو تو گمراہ نہیں ہوگے. 1400 سال سے لے کر آج تک جتنے بھی مسائل، جتنی بھی مشکلات، چاہے وہ انفرادی زندگی میں ہوں، اجتماعی زندگی میں ہوں، خاندانی زندگی میں ہوں، فکری مشکلات ہوں یا عملی مشکلات ہوں یا سماجی اور سیاسی مشکلات ہوں، جتنے بھی مسائل ہوں، مسائل لاکھ ہو سکتے ہیں، مشکلات سینکڑوں ہو سکتی ہیں، مگر سلوشن اور راہ حل ایک ہی ہے رسول کی فرمائش کے مطابق. وہ یہ ہے کہ اگر تم مسلمان ہو تو قرآن اور اہل بیت سے وابستہ ہو جاؤ. قرآن اور اہل بیت سے وابستہ رہو۔ چنانچہ میں نے شاید پہلے ہی ذکر میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، یہ جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں یہ لگتا ہے پرانا تکراری موضوع ہے، پرانا سا عنوان ہے اپنے آپ، لیکن جتنا پرانا ہے اتنا ہی نیا بھی ہے، جتنا تکراری ہے اتنا ہی تازہ بھی ہے۔ فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، کچھ چیزیں اتنی اہم اور ضروری ہوتی ہیں کہ قدیم زمانے سے لے کر آج تک کے زمانے تک مسلسل اس کو دہراتے رہنے کی ضرورت ہے اور دہراتے رہنا چاہیے۔ میں انشاءاللہ بغیر تمہیدات میں گئے آپ حضرات کی توجہ کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے اپنے عنوان پر گفتگو کرتا ہوا آگے بڑھوں گا انشاءاللہ، وقت کا جیسا خیال کوشش کی جاتی ہے کہ خیال رکھا جائے رکھا جائے گا۔ ویک ڈیز کا ایک تھوڑا سا لوگوں کے ذہن پر پریشر رہتا ہے تو اس کا اثر ہمارے ذہن پر بھی ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ بہت زیادہ ہم بہت جلد بازی میں رہیں گے، اور ایسا بھی نہیں کہ نہیں ویک اینڈ میں تھوڑے سے لوگ چند زیادہ ہوتے ہیں تو ہم زیادہ دلچسپی سے پڑھیں، اور نہیں، بلکہ ہمارا تو نظریہ ہے کہ اگر لوگ کسی وجہ سے کم آئیں، موسم کی وجہ سے، مصروفیتوں کی وجہ سے، تو جو لوگ کم بھی آئیں، ماشاءاللہ کم نہیں ہیں جتنے بھی ہیں مولا کے چاہنے والے، تو اور زیادہ دلچسپی سے ان کی خدمت میں سنانا چاہیے۔ کسی بھی وجہ سے تھوڑا سا زیادہ ایفرٹ آپ کو ڈالنی پڑی مجلس میں آنے کے لیے تو ان کا حق زیادہ مطلب ہے کہ وہ جب آئے ہیں انشاءاللہ تو وہ زیادہ محظوظ ہوں، اور جو نہیں آ سکے وہ شاید فیل کریں گے ہم نے کچھ مس کیا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ چلیں آپ کی طرف سے سوال پوچھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے، قرآن مجید کا ٹاپک کیا ہے، قرآن مجید کے پڑھنے والے کون لوگ ہیں، قرآن مجید کن لوگوں کے لیے ہے، یہ بہت اہم ہے نا کسی بھی کتاب کے لیے، کسی بھی بک کے لیے، کہ بھائی کتاب کا ٹاپک کیا ہے، موضوع کیا ہے، پھر کتاب کن لوگوں کے لیے ہے، کتاب کے قاری کون ہیں، پڑھنے والے کون ہیں، کن لوگوں کے لیے کتاب بنائی گئی ہے، اور پھر یہ کتاب کب تک رہے گی۔ سادے سے تین سوال، بلکہ دو ہی اہم ہیں، تیسرا بھی جوڑ لیں اس میں، کتاب کا موضوع کیا ہے، کتاب کن لوگوں کے لیے ہے، کتاب کے قاری کون ہیں۔ ہر کتاب کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے نا، مثلا فرض کریے کہ میڈیکل اسٹوڈنٹ کے لیے ہسٹری کی بہت زیادہ ریسرچ کی اور بہت زیادہ ڈیپ کتابیں تو نہیں پڑھائی جائے گی، جب کوئی کسی اسپیشل فیلڈ میں چلا جاتا ہے تب اس کو اپنی اسپیشل فیلڈ کی اسٹڈیز کرنی پڑیں گی، تو ظاہر ہے کہ ڈپارٹمنٹس آف نالج علم کے الگ الگ شعبے ہیں، الگ الگ موضوعات ہیں، الگ الگ عناوین ہیں، تو قرآن مجید کا موضوع کیا ہے، قرآن کا سبجیکٹ کیا ہے، کیا ٹائٹل ہے قرآن مجید کا، قرآن مجید کیسی کتاب ہے، یہ سائنس کی کتاب ہے، یہ میڈیکل کی کتاب ہے، یہ ہسٹری کی بھی بک ہے، یا قرآن مجید جو ہے وہ اخلاقیات کی اور مورل سائنس کی کتاب ہے، یا قرآن پریچنگ کا طریقہ بتا رہا ہے، عبادت کی کتاب ہے، قرآن مجید کا موضوع کیا ہے، یہ پہلا سوال۔ پھر قرآن مجید کن لوگوں کے لیے ہے، قرآن مجید کو پڑھنے والے کون لوگ ہیں، یا کن لوگوں کے لیے قرآن مجید کو اتارا گیا یا لکھا گیا، جو عام نام دے، حالانکہ لکھا گیا تعبیر صحیح نہیں ہے، لیکن ہم جسٹ ایک نیوٹرل انداز میں بات کر رہے ہیں، تو قرآن مجید جو ہے، حالانکہ نام کتاب ہے، کتاب کا مطلب ہی ریٹن چیز ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے لکھا ہو، یہ تو لوہے محفوظ سے اترنے والی علمی خزانے کی کیفیت ہے کہ جس کو اٹھانے کی طاقت صرف قلب پیغمبر میں تھی۔ اور سنانے کا ذمہ بھی صرف رسول کے لبوں کو دیا گیا۔ اچھا، یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے کہ رسول اللہ ہی کی زبان سے آ رہی ہے، سنانے والے بھی رسول، بھی میسنجر بھی وہی، لینے والے بھی وہی، ادا کرنے والے بھی وہی، اور یہ ڈیسائیڈ کرنا بھی رسول ہی کا کام ہے کہ یہ قرآن ہے یہ قرآن نہیں ہے۔ رسول اللہ نے بہت سے اور بہت سے اقوال فرمائے، بہت سی فرمائشات ہیں، یہ رسول اللہ، دیکھیں یہ امین ہونا رسول کا صرف یہ نہیں ہے کہ رسالت کے اعلان سے پہلے ہی لوگوں کو ظاہری امانتوں کا پتہ چلا، نہیں، یہ کمال امانت داری ہے، اور امانت داری رسول کا کتنا بڑا ثبوت ہے کہ ایک ہی زبان سے جملے جاری ہوتے ہیں، خود رسول کہتے ہیں یہ قرآن ہے یہ قرآن نہیں ہے، جو قرآن ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے، اگر اسی بات کو میں دوہرا کے گھما پھرا کے کئی طرح سے آپ کی خدمت میں عرض کروں اچھا بھی لگے گا، مگر ٹائم آگے نکل جائے گا، میرے خیال سے بات واضح ہو رہی ہے، موضوع کیا ہے قرآن کا، بھائی آپ کسی لائبریری میں جائیں، کسی انسٹیٹیوشن میں جائیں، کہیں بھی جائیں تو الگ الگ عنوان کی کتابیں ہوتی ہیں، الگ الگ ٹاپک کی کتابیں ہوتی ہیں، تو اس کا موضوع کیا ہے؟ تاریخ، سائنس، اخلاقیات، عبادتیں، میڈیکل کی باتیں، قانون کی بات، رائٹس، ریگولیشنز، کیا چیز ہے قرآن مجید کا موضوع اور کن لوگوں کے لیے قرآن مجید ہے؟ مثلا فرض کریے جو اسکول کے سلیبس ہوتے ہیں، جو فرسٹ گریڈ کے بچوں کی اور اسٹوڈنٹس کی جو کتابیں ہیں وہ سیکنڈ گریڈ میں نہیں چلتی ہیں، سیکنڈ گریڈ سے تھرڈ گریڈ ہوتے ہوئے جیسے جیسے ایجوکیشن اور اسٹڈیز کا سلسلہ آگے بڑھتا جاتا ہے تو اس پروگرس کے ساتھ کتابیں پرانی ہو جاتی ہیں، چھوٹی ہو جاتی ہیں، کہنا ہو جاتی ہیں، نکل جاتی ہیں، تو لوگ بھی دیکھے جاتے ہیں کہ بھائی کون پڑھنے والے ہیں، قرآن مجید کے پڑھنے والے کون ہیں؟ جواب آپ کے سامنے ہیں واضح طور پر، لیکن مجھے نتیجہ لے کے آگے بڑھنا ہے، قرآن مجید کب تک ہے؟ اچھا کون سا قرآن مجید میں کیا موضوع ہے؟ سیدھے انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، قرآن مجید ایک ایسی انوکھی معجزے والی، رسول کا قیامت تک قائم رہنے والا معجزے والی کتاب ہے کہ جس میں ایک سبجیکٹ نہیں ہے، بلکہ ہم آپ کبھی تھوڑا سا دلچسپی لے کر ذرا سا تحقیقی انداز میں بھی دیکھیں تو قرآن مجید کے حوالے سے الگ الگ لوگوں نے الگ الگ اعتبار سے تحقیق کی اور اپنے اعتبار سے نتیجے دیے. مثلا کچھ کتابیں آپ کو مل جاتی ہیں کہ قرآن میں جو سائنسی تحقیقات ہیں، قرآن کی سائنٹیفک نالج اور اس کے پوائنٹس بہت سے، قرآن مجید کا تاریخ کے حوالے ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں تاریخ ہے، کتنی پرانی تاریخ ہے؟ جتنی پرانی کائنات اتنی پوری ہسٹری کی طرف اشارہ ہے. قرآن میں آئندہ کی پیشن گوئی بھی ہے، فورکاسٹ ہے بہت سی چیزوں کا، قیام قیامت تک کی باتیں قرآن مجید میں ہیں. کبھی کبھی ظاہر ہے کہ جس کی جس فیلڈ میں زیادہ نالج ہوتی ہے تو اس کی نظر اور اس کی سمجھ دونوں چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. فرض کریے اگر کوئی میڈیکل فارمولا ہے تو جو انسان میڈیکل فیلڈ کا ہے وہ بہتر سمجھے گا مجھ سے، کیونکہ اسے صحت کے اصول اور جسمانی معلومات زیادہ ہیں. مثلا فرض کریے ادبی اعتبار سے، لٹریری اعتبار سے قرآن مجید معجزہ بھی ہے اور قرآن مجید انمول نقش ہے تاریخ انسانی کا، کہ جو قرآن کا لٹریچر ہے اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا، نہ پورے قرآن کا جواب، نہ 10 سوروں کا جواب، نہ 1 سورے کا جواب. بہت سی چیزیں لکھی ہوئی آپ کو ملیں گی کہ مثلا قرآن میں الفاظ کتنے، آیتیں کتنی، مرد کا نام جتنی بار، مردوں کا تذکرہ اتنی بار عورتوں کا تذکرہ ہے، جتنی بار دنیا کا تذکرہ اتنی بار آخرت کا تذکرہ بھی کچھ دن پہلے کسی نے بھیجا. ظاہر ہے کہ ایسے لنکس بھی ملتی رہتی ہیں تحقیق کی، تو بہت ہی دلچسپ انداز میں قرآن مجید کے یہ پوائنٹس بھی بیان کیے گئے ہیں. تو قرآن مجید کا موضوع کیا ہے؟ قرآن مجید کا ایک موضوع نہیں ہے. تو کہہ دیں گے قرآن کا کوئی موضوع نہیں ہے؟ نہیں، قرآن کا موضوع ہے. وہ کیا ہے موضوع قرآن مجید کا؟ قرآن مجید میں سائنس بھی ہے، تاریخ بھی ہے، اخلاقیات بھی ہیں، عبادت کا طریقہ بھی ہے، قانون بھی ہے، حقوق بھی ہیں، سائنسی معلومات بھی ہیں. غرض یہ کہ جو کچھ انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے سب کچھ قرآن مجید میں پایا جاتا ہے. قرآن مجید قانون زندگی ہے، قرآن مجید درس زندگی ہے، قرآن مجید ہمیشہ کے لیے، سب کچھ قرآن مجید میں ہے. قرآن مجید کا موضوع ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. اچھا یہیں سے آگے بڑھیں، ایک نام ہے قرآن کا اسی عنوان کی تائید کے لیے، قرآن مجید جو ہے وہ جامع الکتب ہے. جامع الکتب یعنی جس کے اندر تمام کتابیں پائی جاتی ہیں. جامع الکتب ہے قرآن مجید، یعنی آسمانی صحیفے جتنے گزرے، تورات، زبور، انجیل. میں اگر آپ سے پوچھوں گے آج تورات ہے کہیں، انجیل ہے بھی نہیں بھی ہے، اس اعتبار سے ظاہر ہے کہ عیسائی جس کتاب کو مانتے ہیں وہ انجیل کہتے ہیں اس کو، ان کی ہولی بک ہے، ان کی مقدس کتاب ہے، دوسری قوموں کی دوسری کتابیں ہیں، لیکن ہمارا یہ ماننا دلیل کی روشنی میں ہے کہ وہ انجیل واقعی نہیں ہے، وہ ریئل انجیل نہیں ہے. تو پھر کیا ہوا جواب، انجیل ہے کہ نہیں ہے؟ ہے بھی، لوگوں کے پاس عنوان ہے، نہیں بھی. نہیں، میں نہیں بھی کو رد کرنا چاہتا ہوں، ہے انجیل، واقعی انجیل بھی ہے. غلط فہمی نہ ہو، یہ نہ کہیں گے بھئی الگ الگ اسٹیٹمنٹ دینے لگے، آج کل تو نئی نئی باتیں سننے میں آ رہی ہیں، لوگ پتہ نہیں کیا کیا بیان کر رہے ہیں. نہیں، اگر باتوں کو ادھورا لیں گے تو مشکل پیدا ہوگی. قرآن انجیل ہے، چلیں تورات کا کیا معاملہ، تورات ہے، چلیں انجیل کو مان لیا ہم نے، ہے ابھی دلیل نہیں مانی. آپ کے ذہن میں वो है, मतलब शुभा है कि भाई क्या कह रहे हैं आप, कहाँ इंजील है, तौरात है कि नहीं है, वही सिलसिला है भी नहीं भी, लेकिन मेरा अर्ज ये करना है कि तौरात भी है, जबूर भी है, कहाँ है आप सबके पता है, कुरान मजीद में देखें, मेरे ख्याल से खवातीन की तरफ से जवाब आया था, ये कुरान मजीद में है, तौरात भी है, जबूर भी है, इंजील भी है, कुरान कहाँ है का कुरान मजीद वो किताब है कि जिसके अंदर तमाम आसमानी सहीफों और किताबों के तमाम इल्मी खजाने पाए जाते हैं, ठीक है, ये कुरान मजीद है। तो क्या ये नतीजा निकला, तवज्जो का तालिब हूँ, क्या नतीजा निकला कि तौरात प्लस जबूर प्लस इंजील इज इक्वल टू कुरान, क्या ये सही है? फिर भी यहां भी कहना पड़ेगा सही भी है, सही मुकम्मल नहीं है बात, यानी क्या कुरान में तौरात जबूर इंजील है मगर खबरदार कुरान की अजमत और इफादियत की कोई हद न लगाना, कुरान में तौरात भी है, जबूर भी है, इंजील भी है, और वो सब कुछ है जो कयामे कयामत तक इंसान की हिदायत के लिए जरूरी है, यानी तौरात जबूर इंजील के अलावा भी वो तमाम खजाने हैं जो आखिरी रसूल की रिसालत के साथ मुताबिक हों, जो कमालात रसूल की बराबरी कर देता हुआ चले। इसीलिए कुरान मजीद ने कहा ला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, ना कोई खुश्क ऐसा है ना कोई तर ऐसा है जो कुरान मजीद में ना पाया जाता हो। तो कुरान की अजमत, कुरान की अफादियत, कुरान के इल्म, कुरान के खजाने इल्मी होने के एतबार से कभी कुरान की कुरान को हद न लगाना। इसीलिए कहा गया है कि कुरान मजीद की जो तफसीरें हैं, कुरान मजीद का जो इंटरप्रिटेशन है, किसी भी आयत कुरानी की तफसीर के बाद मुफस्सरीन इल्मे तफसीर में ये बयान करते हैं आइमा मासूमीन के हदीस की रोशनी में कि आप ये ना कहें कि यही आखिरी तफसीर है, फुल स्टॉप, इस आयत का मतलब ये है, ये है, ये है, इसके ये पॉइंट्स निकलते हैं और बस, का नहीं। कुरान युफस्सिरुज़्ज़मान, मैंने अर्ज किया ना कुरान में हम जिस मौजू पर बात करें ये तकरारी पुराना घिसा पिटार मौजू नहीं है, ये आज का हमारी ज़रूरत का मौजू है। कुरान मजीद को खुद टाइम तफसीर करता है, ज़माना जितना आगे बढ़ता जाता है उतना ही कुरान की ताजगी ज़ाहिर होने लगती है, जैसे गम हुसैन की कैफियत है, हर गम पुराना होकर के कोहना होता है मगर जितना ज़माना आगे बढ़ता है उतना ही आज़ादारी इमाम हुसैन ताज़ा नज़र आती है, जिक्र इमाम हुसैन में ताजगी पाई जाती है। बहरहाल तो कुरान मजीद की अजमत और इफादियत को कहीं फुल स्टॉप नहीं लगाया जा सकता, हद नहीं लगाया जा सकती, लगाई जा सकती, ला रतबिन वला याबिसिन, कोई खुश कोई तरह ऐसा नहीं जो कुरान मजीद में ना हो। चलें इसी गुफ्तगू को ज़रा सा आगे बढ़ाएं, रसूल की ज़ात का, रसूल की ज़ात कैसी, कितने कमाल हैं रसूल की ज़ात में, भला मेरी और आपकी क्या जरूरत कि रसूलुल्लाह के कमालात के बारे में बात करें, भाई बहुत छोटे बहुत बड़ों के बारे में क्या फ़ैसले कर सकते। मिसाल यही दी जाती है ना, मैं अक्सर मिसाल देता रहा हूँ, यकीनन इससे पहले आप लोगों के इस मजमूए में हमने ये मिसाल भी दी होगी कि मतलब तकरार करना नहीं है, बातें बयान करने को बहुत हैं लेकिन तफहीम ज़हन के लिए, तकरीब ज़हन के लिए और बात को वाज़ह करने के लिए, ज़ाहिर है कि मसलन जो मिडिल स्कूल के या प्राइमरी स्कूल के छोटे बच्चे या स्टूडेंट्स हैं वो बड़े बड़े स्कॉलर्स के बारे में तो कोई फ़ैसला नहीं दे सकते कि ये इनके अंदर क्या खूबियाँ हैं क्या खूबियाँ नहीं हैं। तो रसूलुल्लाह की ज़ात में क्या कमाल है ना, ये कुरान की अजमत की हद नहीं, तौरात और ज़बूर और इंजील के अलावा भी वो सब कुछ है जो इंसान की हिदायत के लिए ज़रूरी है और जिसमें नूर पाया जाता है, ये कुरान की अजमत है। रसूल के कमाल कितने हैं, का रसूलुल्लाह के कमालात कुछ तो वो हैं जो इंसानी आँखों ने देखे, इंसानी आँखों ने जिन चीज़ों को देखा, मसलन अब्र का साया चलता रहा, ज़बान में हमेशा सदाकत देखी, किरदार में हमेशा अमानतदारी देखी, मिजाज में हमेशा रहमदिली और नरमी देखी, शुजाअत देखी, बुलंदियाँ देखी, अल्फाज़े ज़बान इंसान ख़त्म हो जाएंगे मगर कमाल रसूल का मेयार तय नहीं किया जा सकता। शख्सियतें ही ऐसी हैं कि जिनके लिए लफ्ज़ कम पड़ते हैं, डिक्शनरीज़ के अंदर पाया जाने वाला मजमूआ कम नज़र आता है, मेरे ख्याल ने जितने भी लफ्ज़ सोचे हैं तेरे मुकाम तेरी अजमतों से छोटे हैं, क्यों, इसलिए कि इंसान अपने जहन से सोचता है اپنی میموری اور اپنی قابلیت سے الفاظ جوڑتا ہے، کبھی اپنی قابلیت سے الفاظ جوڑتا، کبھی زبان کا دامن اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ زبان لینگویج کے دامن میں جتنے الفاظ تھے وہ کم ہوتے ہیں، شخصیت بڑی ہوتی ہے۔ لہٰذا رسول کا کمال کتنا کا، چلیں ہم طے نہیں کرتے ہیں، خود خدا اور رسول سے طے کریں گے، پوچھ کر طے کریں رسول اللہ کا مقام کتنا ہے۔ مثلا ایک روایت بہت مشہور، تمام مسلمان ذکر کرتے ہیں، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم نے آسمانوں کو نہیں پیدا کیا ہوتا۔ یا رسول اللہ کی عظمت کے حوالے سے کہا کہ ان کے پسینے کے قطروں سے 124,000 انبیاء پیدا کیے گئے، جن کی پیشانی کے پسینوں کے قطرے سے۔ یا دوسرے رخ میں بڑی تیزی سے گفتگو عرض کر رہا ہوں، یا حدیث میں کہا گیا کہ رسول اللہ کے کمالات اور کوالٹیز اور صفات کو تقسیم کیا گیا، بانٹا گیا، تو 124,000 انبیاء بنے۔ کسی کو صفوت دی گئی، کسی کو خلت دی گئی، کسی کو تکلم دی گئی، کسی کو ہیبت دی گئی، کسی کو روحانیت دی گئی، کسی کو کوئی اور مقام دیا گیا، اور تمام کمالات کو جمع کر کے ایک جا دیکھنا چاہا یا دنیا میں اتارنا چاہا تو خدا نے رسول کی ذات کو اتارا۔ تو یہاں پھر وہی سوال پوچھیں کہ جناب آدم سے لے کر حضرت آدم پلس حضرت نوح پلس حضرت عیسیٰ پلس حضرت موسیٰ پلس حضرت داؤد پلس حضرت سلیمان پلس حضرت داؤد، جتنے بھی قرآن میں 25-26 نبیوں کا تذکرہ، اور ویسے بھی تو تمام نبیوں کو جمع کر کے آپ پلس پلس کر کے ایزو کر دیں، ایزی کول ٹو کر دیں، برابر کر دیں، تو رسول کا کردار کا، جیسے تمام آسمانی کتابوں کو جمع کر کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن میں بس اتنا ہی ہے، رسول کی ذات کے لیے بھی آپ نہیں کر سکتے کہ جتنے پورے تمام انبیاء کے کمالات ہیں آپ نے جمع کر لیا تو بس اتنا ہی ہے۔ نہیں، رسول کی ذات میں تمام کمالات ہیں، مگر خبردار ذات رسول کی عظمت کی کوئی حد نہ لگانا۔ اور کیا ہے کہ وہ سب کچھ ہے جسے نہ تم سمجھ سکتے ہو نہ جہاں تک تمہارے ذہن کی رسائی ہے۔ تم ان کو خدا نہ کہو، واجب الوجود سے نہ ملاؤ، باقی وہ اتنے عظیم ہیں، جیسے قرآن کی آیت میں جو معراج کے حوالے سے ہے، اس کی تفسیر میں بیان کیا گیا معراج میں کیا ہے، رسول اللہ معراج پہ تشریف لے گئے۔ میں واقعہ معراج نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف آیت کا ایک حصہ۔ معراج پہ رسول اللہ کو بلایا گیا، معراج پہ جب تشریف لے جائے گئے تو وہاں رسول اللہ کو قریب سے قریب بلایا، کتنا قریب، قرآن کی آیت ہے، فکان قاب قوسین او ادنا دنوا، اتنا قریب کے قوسین، قوس کہتے ہیں کمان کو، قوسین دو کمان کا فاصلہ، اتنا قریب بلایا کہ دو کمان کا فاصلہ تھا، یا اس سے بھی کم۔ یہ یا اس سے بھی کم کیوں کہا؟ خدایا ہم لوگ کبھی کبھی دنیا میں، ہم تیری مخلوق سراپا تقصیر ہیچ انسان، اپنے ذہن ناقص سے کیلکولیشن کرتے ہیں، کسی بات کو کسی ڈسٹنس کا میجرمنٹ کرتے ہیں، تو کبھی خدا نہ خواستہ کنفیوژن کا شکار ہو کے کہتے ہیں اتنا یا اتنا۔ تو خدایا تو نے بتایا، تو نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے معراج میں اپنے حبیب کو دو کمان کے فاصلے تک قریب کیا، جسمانی قربت خدا سے تصور نہ کریں، وہاں جلوہ الہی دکھانا تھا، آسمان کی نعمتیں دکھانی تھی، اپنے حبیب کی مہمان نوازی کرانا تھا، اور جو کیفیت تھی، آواز ایک مخصوص سنانی تھی، ایک مخصوص ہاتھ دکھلانا تھا، جو بھی فضائل معراج ہیں، اس وقت میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، صرف یہی عظمت رسول، عظمت قرآن ہم نے عرض کیا، عظمت رسول کا دو کمان کا فاصلہ یا اس سے بھی کچھ کم۔ یہ کچھ کم کیوں کہا؟ تو اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ یہ کچھ کم کہنے کی وجہ یہ تھی کہ پہلے تو دو کمان کا فاصلہ کہا، بتایا، تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ سمجھ میں آئے کہ بہت قریب پہنچ گئے، بہت قریب، یہ انتہائی قربت کو دکھانے کے لیے دو کمان کہا، پھر فوراً او ادنا کہہ کے فوری طور پر ایک پابندی لگا دی، ایک نوٹ دے دیا کہ خبردار ہم نے کمال قربت کو دکھا تو دیا تمہارے سامنے، سمجھانے کے لیے دو کمان کی بات تو کی، مگر کبھی دو کمان کہہ کر کہیں عظمت رسول کو حد نہ لگا دینا، رسول کی عظمت پر کسی طرح سے حد نہ لگا دینا، جہاں تک تمہارا ذہن پہنچ نہیں سکتا اس سے بھی کہیں بلند مقام ہے مقام رسول۔ مقام رسول انتہائی بلند ہے، ٹھیک ہے، ذرا سا اور آگے بڑھتے ہیں اسی سلسلے کو، جو رسول کا جانشین ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ جو رسول کا، بھائی اس سے پہلے بھی تو صفات دیے گئے، وہ بھی ایک طرح سے جانشینی لے کر کے آئے، حضرت آدم بھی، ابھی ہم نے عرض کیا، ہم سب کا عقیدہ ہے اور عام طور پر مسلمانوں کا عقیدہ ہے کچھ متشدد گروہوں کو چھوڑ کر کہ رسول اللہ کی حدیث کی کن تو نبی آدم و بین الماء و تین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. علماء اہل سنت نے بھی بہت سے ان روایتوں کو نقل کیا ہے اور مانتے ہیں بہت سے لوگ. تو جب رسول اللہ کے صفات بانٹے گئے، ایک ایک صفت دی گئی، تو جناب آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک. اب جب رسول اللہ دنیا میں تشریف لا چکے، تو اب اس کے بعد جب ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو پھر یہاں جانشین ہوں گے. اب جانشین جو ہوں گے کیا پھر ایسے ہی ہوں گے جن کو ایک ایک صفت ہو؟ نہیں. جب کردار سے تمام عظمتوں کو دنیا میں ظاہر کر دیا گیا، منطق اور لاجک اور انسانی نیچر بھی کہتا ہے کہ اتنے کمالات ظاہر کرنے کے بعد اب جو جانشین بنے گا ایک کمال کا تھوڑی ضامن ہوگا، ایک کمال کا ایک صفت کا تھوڑی جانشین ہوگا. وہ جو جانشین ہوگا کیسا ہوگا؟ وہ جانشین کیسا ہوگا؟ اب آپ پہلے تو تھوڑا سا اپنے طور پر تاریخی پس منظر میں دیکھیں امیر المومنین کے کمالات کیا ہیں. ابھی میں نے قرآن کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ قرآن کو جس نے جس اعتبار سے دیکھا، کچھ لوگوں نے قرآن کی عبادت کی تعلیمات کو دیکھی تو کہا کہ قرآن عبادت کی کتاب، کچھ لوگوں کو تاریخی معلومات ملی، تاریخ قرآن میں ہے، کچھ لوگوں کو علمی معلومات ملی کہ علم قرآن مجید میں ہے، اخلاقیات ہیں تو کہا اخلاقیات قرآن میں موجود ہیں، سب کچھ ہے مگر ایک عنوان نہیں ہے. اسی طریقے سے امیر المومنین کی زندگی جس نے جس رخ سے دیکھا، توجہ ہے آپ کی، جس نے جس اعتبار سے دیکھا مولا کائنات کی زندگی کو. مثلا مولا کائنات کی شجاعت بہت مشہور ہے، تو مولا کی زندگی کو کیا نام دیا جائے یا کیسی پرسنالٹی، کیسی شخصیت؟ دیکھیں کبھی کبھی تھوڑا سا بوجھ سا لگتا ہے کہ اچھا نہیں لگتا کہ ہم مولا کی شخصیت کو نام دیں. نہیں، کچھ چیز سمجھنے، سیکھنے اور تجزیہ کرنے کے لیے مثال دی جا رہی ہے. مولا کی شخصیت کیسی شخصیت ہے؟ بھائی دنیا کے اندر لوگوں کا کوئی ایک مین رول ہوتا ہے نا، کوئی بہت اچھا پروفیسر ہے تو بہت اچھا پروفیسر ہی ہے، ایٹ اے ٹائم بہت اچھا پروفیسر بھی ہے، بہت بڑا لیڈر بھی ہے، بہت بڑا پولیٹیشین بھی ہے، بہت بڑا رولر بھی ہے، بہت بڑا جج بھی ہے، بہت بہترین انجینئر بھی ہے. آپ نے کہیں کوئی کردار دیکھا ایسا؟ لوگوں کی جو شخصیتیں ہوتی ہیں، تکرخی ایک معیار پایا جاتا ہے یا کسی میں ایک سے زیادہ دو تین چھوٹے موٹے معیار پائے جا سکتے ہیں. امیر المومنین کی زندگی کو دیکھ کر مولا کی شخصیت دنیا کے لوگ عقیدت ماننا، ولایت، محبت سب اپنی جگہ پر. ایسے صرف تاریخ کے حقائق اور زندگی کا مطالعہ کر کے امیر المومنین کی زندگی اور شخصیت کا اگر تجزیہ کیا جائے تو کیا کہیں؟ کہا امیر المومنین کی شجاعت ایسی کہ بھائی یہ خود شجاعت ہے نہیں، ان کا وجود جنگ میں فتح و ظفر کا ضامن نہیں، بلکہ نہ ماننے والے بھی تاریخ میں اپنے ہتھیاروں پر، اپنی تلواروں پر مولا کا نام لکھ لیتے تھے کہ نام علی فتح و ظفر کا ضامن ہے. تو جس نے شجاعت کے اعتبار سے دیکھا کہ یہ شجاع انسان، ایک شخصیت ایسی کہ جس کی شجاعت سب سے بڑی صفت ہے، شجاعت کو دیکھنے والوں نے دیکھا. عبادت کیسی؟ کہہ رہا شب زندہ دار، وہ جو میدان جنگ میں بہادری کے جوہر دکھاتا ہے، باب خیبر کو انگلیوں پہ اٹھا لیتا ہے، رات کی تاریکی میں عبادت پروردگار کے دوران ایسا تڑپ کر گڑ گڑا کے فریادی کیفیت میں کہ بعض روایتیں ہیں جناب اسبق بن نباتا سے، جناب سیدہ سے، رات کی تاریکی میں ایسے لگتا تھا ذکر پروردگار کے دوران جیسے روح قفس عنصری سے نکل چکی، پاؤں سے تیر نکال لیا جائے احساس درد نہ ہو. محراب عبادت کا ایسا عبادت گزار. دیکھیے کمال عبادت کیا ہے، ایک ہے عبادت، ایک ہے کمال عبادت. عبادت کیا ہے؟ عبادت خلوص دل سے خدا کی بارگاہ میں سر جھکا دینا، یہ عبادت ہے. لیکن کمال عبادت کیا ہے؟ نہ جنت کے خوف میں، نہ جنت کے شوق میں، نہ جہنم کے خوف میں، بل وجدتک اہلا للعبادہ، مالک تو ہے ایسا کہ تیری عبادت ہو. غرض یہ کہ اگر میں عبادت امیر المومنین پر گفتگو کروں تو پورا عشرہ مولا کی عبادت پر گفتگو ہونی چاہیے. تو جس نے عبادت کے اعتبار سے دیکھا تو کیا نام دیں علی کی زندگی کو؟ کا سب سے بڑا عبادت گزار، بے مثال عابد. ٹھیک ہے، ایک جج کے حوالے سے، ایک قاضی کے حوالے سے مولا کائنات کی زندگی، امیر المومنین کی زندگی، اگر توریت والے توریت کے ذمے، انجیل والے انجیل کے حوالے سے، زبور والے زبور کے حوالے سے فیصلے لینا چاہیں تو میرے پاس آئیں. مولا کی عدالت، مولا کی قضاوت، مولا کے ججمنٹ اگر پر تفصیل سے گفتگو تو پورا عشرہ کم سے کم گفتگو ہو. کہ جو یہ کہیں بہت سی باتوں میں سے کہ جس میں مولا کائنات نے ایک مقام پہ جب کوئی مقدمہ کوئی بات مولا کو پارٹی بنا گیا تھا, اس میں جب تشریف لے گئے, شخص نے جو قاضی بنا بیٹھا تھا اس نے ایک کا نام لیا اور امیر المومنین کو کنیت سے پکارا, اے ابو الحسن, کنیت سے بلانا ایک تھوڑا سا ریسپیکٹ کے لیے تھا, اس کا ڈائریکٹ نام لے لیا, مولا اٹھ کر چل دیے. جب تو نام لینے میں انصاف نہیں کر سکتا تو فیصلہ کیا انصاف سے دے گا. پھر مولا کائنات کے فیصلے دوسری حکومتوں کے زمانے میں, قضا یا امیر المومنین فیصلے تاریخ میں ایسے ہیں کہ سب نے مانا کہ اس سے بہتر کوئی جج تاریخ میں مل نہیں سکتا. کتنے واقعات ہیں آپ کے سامنے, بچے کو لے کر دو مائیں آ گئیں, ایک ماں نے کہا میرا ہے, ایک ماں نے میرا ہے, اور جو سب واقعات آپ سنتے آئے ہیں, کہا چلیں قضاوت دیکھی, ججمنٹ دیکھا, کہا یہ بہترین جج ہے. میں پورے صفات میں نہیں جاؤں گا ورنہ بہت لمبا نکل جائے گا. ٹھیک ہے, سخاوت کیسی, لوگوں کے کام آنا. بھائی رات کی تاریکی میں صرف یتیموں غریبوں کے گھروں تک, مسکینوں کے گھروں تک روٹیاں ہی نہیں پہنچائی جا رہی ہیں, عجیب بات ہے. یہودی کے باغ سے محنت مزدوری سے ملنے والی اس اجرت کو پہنچا کر غریبوں کے اور مستحقین کے گھروں تک خود فاقے پہ فاقے کر لینا, اور کسی احسان کے توقع میں نہیں, شکریہ کی توقع میں نہیں, دنیا میں پتہ چلے اس توقع میں نہیں, خالصتاً لوجہ اللہ, اور ایک بار دو بار نہیں, پوری زندگی. یاد رکھیں ایک جملہ میں درمیان میں عرض کرتا ہوں آگے بڑھوں, امیر المومنین نے جو جو کی روٹیاں کھائیں, ایسی روٹی کی جس کو گھٹنے کے سہارے توڑنا پڑتا تھا اور توڑا نہیں جا سکتا تھا عام لوگوں سے, یہ کوئی علی کی مجبوری نہیں تھی. علی کسی فقیر اور مسکین کردار کا نام نہیں تھا. مولا علی نے 400 سے زائد غلاموں کو آزاد کیا. ایک غلام کو آزاد کرنا مطلب آج کے زمانے میں جیسے ایک پورے گھر کا کی جو قیمت ہوتی ہے, فرض کریے مثلاً 400 غلام, کوئی غریب فقیر مسکین شخص نہیں آزاد کر سکتا. مولا کائنات کی زندگی کی سادگی دنیاوی فقر و فاقے کی بنیاد پر نہیں تھی, بلکہ امیر المومنین نے خود ایک مقام پہ کہا, کیا علی کے لیے یہی کمال ہے کہ وہ شہد تھی اور قیمتی اچھی اچھی غذائیں کھایا کرے, ریشمی اور اچھے اچھے لباس پہنا کرے, اور پوری سرزمین حجاز میں کوئی بھوکا سو جائے؟ خبردار مجھے مجبور نہ سمجھو, اللہ کا دیا, محنت سے کمایا سب کچھ ہے, مگر راہ خدا میں لٹانا مجھے بہت پسند ہے. تو امیر المومنین کو کی شخصیت کو کیا نام دیں؟ کہ یہ سخی تھے, بڑے سخاوت کرنے والے, بڑے سخاوت کرنے والے تھے. مگر ایک صرف آپ سخاوت کی صفت دیں گے تو بات بہت ادھوری ہوگی, جیسے قرآن کے لیے ایک کمال کی بات بہت ادھوری ہوتی ہے. منزل آگے بڑھتی ہے حکومت کے اعتبار سے. کہاں کہیں کہ تاریخ انسانی میں رسول اللہ کے بعد امیر المومنین کی 5 سال سے کم عرصے کی حکومت, وہ نمونہ نہ تاریخ نے دیکھا نہ دیکھے گی جب تک کہ حضرت کا ظہور نہیں ہوگا. وہ جو نمونہ ہوگا حکومت کا, وہ حکومت علوی کا یونیورسل ماڈل ہوگا, جو عدل پر مبنی حکومت ہوگی. تو کیا مولا کائنات کے لیے کہیں کہ وہ بہترین حاکم تھے اور ان کی شخصیت ایک اچھا حاکم اور بے مثال حاکم؟ بے مثال حاکم ضرور, مگر صرف حاکم کہنا یہ امیر المومنین کی شخصیت کے ساتھ جسارت ہوگی, توہین ہوگی. اسی طریقے سے آپ دوسرے صفات دیکھتے جائیں. اللہ اکبر, کہا جیسے جیسے جس نے جس رخ سے مولا کائنات کی زندگی کو دیکھا وہ عنوان دیا, لیکن تاریخ خود شاہد ہے, قرآن خود کہہ رہا ہے, حدیث رسول خود کہتی ہے, نہیں کسی ایک کمال میں علی کو محدود نہ کرو. جتنے کمالات پائے جاتے ہیں, جتنے کمالات تم سمجھ سکتے ہو, جتنے کمالات انسانی کردار میں پائے جاتے ہیں, سب کے سب ایک ذات میں پائے جاتے ہیں. جیسے قرآن جامع الکتب ہے, ویسے علی جامع شخصیت کا نام ہے, مکمل شخصیت جس میں نہیں نہیں بات ابھی مکمل نہیں ہوگی. کہا ہم تو یہ کردار دیکھ کر, زندگی کے حالات دیکھ کر تجزیہ کر رہے تھے, مگر جب ہم سے بات مکمل نہ ہو سکی تو ہم نے سہارا لیا رسول اللہ کا. یا رسول اللہ آپ طے کر دیں کہ امیر المومنین علی کی شخصیت کیسی ہے. رسول بڑھ کے آواز دے رہے, جسے آدم کا علم دیکھنا ہو, من ارادہ ان ينظر عالم الى آدم فی علم ہی و الى نوح فی فہم ہی و الى موسیٰ فی حیبت ہی, جس کو آدم کا علم دیکھنا ہو, موسیٰ کی حیبت دیکھنی ہو, نوح کی نبوت دیکھنی ہو, ابراہیم کی خلت دیکھنی ہو, عیسیٰ کی روحانیت دیکھنی ہو, میرا مقام محبت دیکھنا ہو, اسے چاہیے کہ علی کو دیکھے. یکجا علی کل انبیاء کے صفات کا جامع اور ضامن ہے. دیکھیں گفتگو بڑی ترتیب سے ہو رہی ہے. قرآن مجید جامع کتاب, رسول جامع کمالات, امیر المومنین جامع کمالات جو جانشین رسول ہیں. مطلب کیا, فرق کیا ہے رسول اور امیر المومنین کے کمالات میں؟ فخر رازی نے آیہ مباہلہ میں جو انفسنا کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کی تفسیر میں نقل کیا شیعہ اسکالر سے نقل کے طور پر کہ جو انفسنا کا مطلب ہے نفس رسول، ظاہر ہے کہ دو الگ نفس تو تھے، کہا گیا دو الگ چہرے تھے، دو الگ جسم تھے، لیکن جب نفس کا لفظ استعمال ہوا تو ہو بہو جیسے رسول ویسے علی. ایک بات دلیل سے نکلتی ہے جس کے لیے رسول کا قول بھی ہے، قرینہ بھی ہے، دلیل بھی ہے، دلالت بھی ہے، وہ کیا؟ رسول اللہ نے کہا الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں ہے، کہا رسول اور امیر المومنین. فخر رازی کہتے ہیں کہا نبوت کو ہٹا دو، جو کمالات رسول وہ کمالات علی، تمام کمالات پائے جاتے ہیں. تو قرآن مجید وہ کتاب جس میں سب کچھ پایا جاتا ہے، رسول کی ذات وہ جن میں سب کچھ پایا جاتا ہے. قرآن کی عظمت کی حد نہیں، رسول کے کردار و رسول کی عظمت کی حد نہیں، امیر المومنین کی ذات اور ان کی عظمت کی حد نہیں. جب اتنی باتیں اس طرح سے ہم بیان کرتے ہیں تو کیوں خامخواہ مولا کائنات کی زندگی کو لے کر دوسروں کے ساتھ تقابل کر کے پھر ہم ان کی افضلیت ایسے لوگوں کے سامنے ثابت کرنے کی کوشش کریں جن کو بشر بھی نہیں کہا جا سکتا. دیکھیے کبھی کبھی ایسی بھول ہو جاتی ہے بعض چاہنے والوں سے بھی اچھی نیت کے ساتھ کہ مولا کائنات کو ایسے لکھنے میں، تاریخ میں لکھنے والے، پڑھنے والے، بولنے والے، یہاں تک کہ غیر تو غیر، کبھی اپنے بھی فضائل کے نکات کی ترویج اور اس کی تخلیق کی کوشش میں ہم ایسی کرداروں سے ٹکرا دیتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس میں تقابل کرنا اپنے آپ جسارت ہے. بھائی کس کو کس سے ملا رہے ہیں آپ، کس کا کس سے تقابل کر رہے ہیں؟ ایک بہت مشہور جملہ ہے عام طور پر بیان کیا جاتا ہے، کس کو کس کے ساتھ ملا رہے ہیں؟ کبھی علی کے مقابل میں جیسے کہ مستشرقین نے کیا، یعنی ویسٹرن اسکالر جنہوں نے ایسٹ اور مشرق کی اور خاص طور سے اسلامی ہسٹری کی تحقیق کی، انہوں نے جو ہے تقابل کر کے مولا کائنات کے مقابلے میں جو آنے والے تھے، جنگیں جو ہیں صفین میں، خاص طور سے حاکم شام وغیرہ کو مولا کائنات سے تقابل کیا، پھر کہا علی بہتر تھے. بھائی کس کو کس سے ملا رہے ہیں آپ؟ علی کے مقابلے میں آنے والے وہ لوگ کہ اگر ان کی نمازوں کو مان بھی لیا جائے تو ان کی نمازوں کو دلیل کیا قائم کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو شراب پیتے تھے، انہوں نے مسلمانوں کا خون کیا، انہوں نے جنگیں کی، انہوں نے اتنا خون خرابہ کیا، پھر بھی ان کو مسلمان ہی سمجھو، کافر نہ کہو اس لیے کہ نماز بھی پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں. اور امیر المومنین کون؟ جن کے لیے رسول کہہ رہے ہیں کہ آدم سے لے کے خاتم تک جن کے ذات میں تمام کمالات کا کی جھلک پائی جاتی ہے، جو محافظ قرآن، جو حامل قرآن، جو مفسر قرآن، جو عملی قرآن، جو حقیقت قرآن. نہیں، علی کون؟ جن کے کردار کو دیکھ کر دنیا کو شک ہوا کہ بھئی اس کو بندہ کہیں گے خدا، یہ تو بندہ نہیں لگتا، یہ تو خدا جیسا نظر آتا ہے. ایسے میں پھر دلیل لائی گئی کہ نہیں نہیں اس کو خدا نہ کہو، اس لیے کہ سجدہ بھی کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے. دیکھیں علی کے مقابل میں آنے والے وہ جن کی نمازوں کو ان کے مسلمان ہونے کی دلیل بنا کر پیش کیا جائے، اور علی وہ جن کی نمازوں کو ان کے خدا نہ ہونے کی دلیل مانی جائے. کس سے کس کا تقابل ہوتا ہے جو ایسے کمالات والے ہیں؟ ان تمام باتوں کا نتیجہ دیکھیں، میں نے طویل گفتگو کی، نتیجہ کیا؟ یہ سب باتیں بیان کر کے ہمیں آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ سچی باتیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، حقیقت پر مبنی باتیں ہیں. یہ باتیں بیان اس لیے ہوتی ہیں کہ پہلے تو معرفت ہو، پھر ہم اپنا سٹیٹس پہچانیں، ہم فخر کریں ہمارا جیسا مولا وہ ہے ایسا کہ اس کی مولائیت پر ہم فخر کریں، ہم فخر کریں کہ ہم غلام ہیں غلامان غلامان علی کے. فخر کرنے کے ساتھ ہم ان سے وابستہ ہو جائیں. قرآن اتنی بافضیلت کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ صرف سجا کر رکھنے کے لیے سفر میں جاتے ہوئے اس کے کاغذات کا اور اس کے صفحات کا کی ہوا لینے کے لیے اور جہیز میں دینے کے لیے اور الماریوں میں سجا کر رکھنے کے لیے نہیں ہے. قرآن عظیم خزانہ ہے. کس لیے؟ پڑھنے کے لیے. پڑھ کر اپنے وجود کو نورانی بنائیں، اپنے گھرانے کو نورانی بنائیں، اپنے خاندان کو نورانی بنائیں، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کریں. یہ قرآن. اسی طریقے سے مولا کائنات ہم ان کو امام مانتے ہیں. ہمارا رسول وہ رسول ہے کہ دشمن بھی ان کی امانت داری اور سچائی اور کردار کی عظمت کا قائل ہے. تو میں جب ان کو رسول مانتا ہوں تو میں اپنے رسول کو اسوہ حسنہ مانوں اور اسوہ کامل مانوں، رسول کے نقش قدم پر چلنے اور رسول کے اقوال کی اطاعت کرنے کی کوشش کروں. میں علی کا چاہنے والا ہوں، میں غلام امیر المومنین ہوں، تو یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں غلامی کے تقاضے کو پورا کروں. اپنا رشتہ مولا کائنات اور مولا امام حسین سے مضبوط رکھوں، یہ رشتہ بنتا کیسے ہے، یہ کانٹیکٹ پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، نہ رشتہ داریوں سے، نہ رنگ سے، نہ زبان سے، نہ نیشنلٹی سے، نہ دنیا کی کسی خصوصیت سے، نہ صرف زبان کے دعوے سے، صرف بول دینے سے نہیں، یہ رشتہ بنتا ہی فکر اور عمل سے ہے، جو مسلسل میں ریپیٹ کرتا رہتا ہوں، تکرار کرتا رہتا ہوں، یہ رشتہ بنتا ہی ہے عقیدے اور عمل سے، دل سے مان لینا، زبان سے اقرار کرنا، سر جھکا کر ان کی عظمت کو مان کر ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنا۔ جتنے کمالات ہم نے گنائے اور جو گنائے نہیں جا سکتے، جو پائے جاتے ہیں علی سے محبت، یعنی کمالات سے محبت۔ بھئی ابھی ہم نے کہا نا کہ مولا کائنات کی شخصیت کیسی، کا عبادت میں بے مثال، شجاعت میں بے مثال، حکومت پاکیزہ حکومت میں بے مثال، الہی سیاست میں بے مثال، انصاف اور عدالت میں بے مثال۔ علی سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ کا ایک تو شخصیت اور ذات امیر المومنین سے محبت کرو، پھر عبادت میں تم بھی علی کی پیروی کرنے کی کوشش کرو، سخاوت میں مولا کائنات کے نقش قدم ڈھونڈو، شجاعت میں مولا کائنات کے نقش قدم ڈھونڈو، اخلاقیات میں مولا کائنات کے نقش قدم ڈھونڈو۔ مولا علی نے کہا آخری وصیتوں میں امام حسن و حسین سے خطاب کر کے، اے میرے لال حسن و حسین، کونا للظالم قسمہ وللمظلوم عونا، یاد رکھو میرے لال حسن و حسین، ظالم کے ہمیشہ دشمن اور ظالم سے بیزار رہو اور مظلوم کے ہمدرد رہو۔ تو علوی کی زندگی اور مولا کائنات کی غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ مظلوم کے ہمدرد رہیں، ظالم سے بیزار رہیں، ظلم سے دور رہیں، یہ ہر زمانے کا دستور ہے، یہ مولا کائنات کی ولایت کا تقاضا اور اثر ہے، اور یہی محبت کی چین اور یہی بیس ہے جس پر تعلق بنتا ہے، جس سے وابستگی بنتی ہے، قرآن سے بھی اور مولا کائنات اور اہل بیت اطہار سے بھی۔ فکر قرآنی فکر ہو، وہ فکر علوی فکر ہو، فکر حسینی فکر ہو، نظریہ حسینی نظریہ ہو، کردار بھی اس ویسا ہی جیسی فکر ہو رہی ہے، تو کیا ہوگا؟ کہ دنیا سنورتی جائے گی۔ دنیا سنور جائے گی کا مطلب یہ ہے، بس باتوں کو سمیٹ لیا جائے، دنیا سنور جائے گی کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے بعد کوئی پرابلم نہیں ہوگی، ماشاء اللہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، نہیں۔ یہاں دست و پا کٹیں گے، یہاں جان پن بنے گی، یہ محبت علی ہے، کوئی دل لگی نہیں ہے۔ ہم نے زبان سے اقرار کر لیا کہ اللہ ایک، اللہ کو مان لیا ہم نے، رسول کی رسالت کا اقرار کر لیا، مولا کی امامت کا اعتراف کر لیا، اب اس کے بعد کوئی پرابلم نہیں ہوگی، یقیناً کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ امن امن عذابی، ایسے حسن میں ہم آ گئے، ایسے فوٹ ایسے قلعے میں آ گئے کہ اب عذاب کا ڈر نہیں ہے، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ اب اس کے بعد کوئی پرابلم نہیں ہوگی، نہیں، بلکہ ابھی تو پرابلمس کا آغاز ہوگا۔ سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیتیں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ زبان سے کہہ دے کہ ہم ایمان لائے، اب ان کو چھوڑ دیا گیا، بات طے ہوگی نہیں، وہم لا یفتنون، نہیں آزمائے نہیں جائیں گے، نہیں۔ اگر مومن ہیں تو راہ ایمان میں امتحان ہے، ہر قدم ہر لمحہ امتحان ہے، ضروری کہ ہمیشہ بڑا سخت امتحان ہے، اب آپ کیا کریں، جان دینا ہے، سر دینا، نہیں، ہمیشہ سر دینا نہیں، ہمیشہ جان کی ضرورت نہیں ہے، کبھی چھوٹی سی خواہش، دو رکعت نماز واجب ادا کرنے میں اپنی نیند سے لڑنا پڑتا ہے، تو کبھی مالی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے خمس و زکوٰۃ میں یہ تصور نہ ہو کہ ہم نے محنت سے بنایا ہے، کمایا ہے، پتہ نہیں یہ دکانداری ہے، فلاں لوگ وہ کرتے ہیں اور یہ گروپ بندیاں ہیں، ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں نا، مالی ذمہ داری کو ادا کرنے میں، ٹائم دینے میں، اور اس کے بعد کم سے کم، میں بہت بڑی ایکسپیکٹیشنز کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی باتیں، واجب کو ادا کرنے میں، اپنے ایمان کا اظہار کرنے میں، خواتین کو باحجاب رہنے میں، دنیا کے ماحول میں ایک دیندار ایمان کے تقاضے کو پورا کرنے میں، چھوٹے چھوٹے چیلنجز رہتے ہیں۔ اگر ہماری معلومات تحقیقانہ ہو، ہمارا فیت قرآن پر، رسول پر، امام پر، زمانے کے امام پر ہو، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ زمانے کا امام دیکھ رہا ہے، تو پھر لومت لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہماری نظر میں تو ہمارے کردار کی معراج وہ ہوگی کہ زمانے کا امام مسکرا کے کہے کہ یہ میرا چاہنے والا ہے، یہ ہمارے عمل کی معراج ہوگی، یہ ہماری بلندی کی آخری حد ہوگی کہ مولا ابا عبداللہ الحسین اور ان کے چاہنے والے باوفا شہداء کہیں گے ہاں یہ ہمارے مقصد کے حصے دار ہیں، یہ کربلائی ہیں، ان کی فکر بھی کربلائی ہے، ان کا کردار بھی کربلائی ہے، ان کے گھرانے بھی کربلائی ہیں۔ فرش عزا کا مطلب ہی یہی ہے کہ اسلام اور حسینیت کو صرف مرکز کے اندر محدود نہ رکھیں، اس کو اپنے ہم گھرانے تک لے جائیں، کاروبار میں، اپنی شادیوں میں، اپنے تعلقات میں، اپنی دوستیوں میں۔ دشمنی کہنا اچھا لفظ نہیں ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کسی سے دشمنی ہوتی ہے، مومن مومن کا دشمن نہیں ہوتا ہے، فرض کریے کہیں کسی غیر سے دشمنی کی بھی کیفیت ہے، تو خدا کی قسم یہ الگ موضوع ہے۔ مولا کائنات وہ جس نے دنیا والوں کو حقوق بتائے کہ کس کے کیا رائٹس ہیں، دشمن کے کیا رائٹس ہیں، عجیب بات ہے یہ یونیورسل۔ دشمن کے رائٹس کیا ہیں، قاتل کے رائٹس کیا ہیں، اس سے بڑا کوئی درس دنیا میں دے سکتا ہے؟ وہ عظیم کردار اپنے قاتل کے چہرے کی مرجھاہٹ جس سے برداشت نہ ہو۔ کوفے کے یتیم بچے دودھ لے کر آئے تھے، مولا کل تک آپ ہمیں اپنے گھروں تک لا کے لقمے پہنچایا کرتے تھے، آج طبیب نے سفارش کی ہے کہ علی کے لیے دودھ بہتر ہے۔ تو یتیم بچے کوفے کے جب مولا کی بارگاہ میں پیالے ظرف شیر کے لے کر آئے تھے، تو مولا کائنات نے وہ ایک پیالہ انہی میں سے یا کوئی بھی پیالہ امام حسن نے جب دیا، بعض روایتوں میں کہ گھونٹ پیا یا نہیں پیا، امام حسن مصطفیٰ کو دیکھ کے سفارش کر دی، بیٹا حسن مصطفیٰ یہ دودھ، یہ شیر، یہ شربت میرے قاتل کو پلا دو، اس کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے۔ یعنی اتنا بڑا قاتل جس نے 1000 درہم کی تلوار خریدی، 1000 درہم کا زہر پلایا، اتنے بڑے قاتل کے لیے مولا فرماتے ہیں ایک پیاسا ہونا یہی کوالیفیکیشن ہے۔ کس کو پلایا جائے، پانی پلایا جانے کا حق کس کو ہے؟ حق اسی، اگر کوئی پیاسا ہے تو اس کو پانی پلانا چاہیے۔ یہ دستور بنانا، یہ قانون بنا، اس طریقے کے بہت سے نکات مولا کائنات کی زندگی میں جو تاریخ میں بے مثال ہیں، اس لیے ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ اور صرف فخر ہی نہیں کرنا ہے، عملی طور پر ان سے وابستہ ہو جانا ہے۔ پھر زندگی میں مشکلات آئیں گی تو خندہ پیشانی سے ہمارے اندر طاقت پیدا ہوگی کہ وہ اس کو برداشت کرے۔ ہمارے اندر چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں یا کبھی بڑے بڑے چیلنجز ہوں، اور پھر اگر ضرورت پڑی تو بڑی قربانی کے لیے بھی تیار نظر آئیں۔ اور زندگی کا ہر مرحلہ جب اس اطاعت اور اس محبت کے سائے میں گزرتا جائے گا، تو ہم اپنے آپ کو منزل نجات اور اپنی جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے، جو انسان کی حقیقی کامیابی کی منزل ہے، خدا تک پہنچنا، راہ حق میں اپنا انجام دیکھنا، عاقبت بخیر ہونا، اسے محسوس کر سکتے ہیں۔ اسی تعلق کی مضبوطی کے لیے بار بار محبت کا تذکرہ، ان کی خوشی میں خوش ہونا، ان کے غم میں غم منانا، ان کے غم کی آفاقیت، ان کی خوشی کی آفاقیت، اسی لیے کہ یہ توسل، یہ تمسک، یہ وابستگی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے اور قائم رہے۔ ورنہ یہ رسم نہیں ہے کہ ہم ہر سال جناب سکینہ کو یاد کر رہے ہیں، یہ عادت نہیں ہے، یہ تمسک کو، توسل کو مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ بچی دنیا کا دستور ہے کہ اگر دشمن لوگ بھی ہوں، اگر خدا نہ خواستہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ٹائمنگ تھوڑی دیر کے لیے، کم سے کم کچھ مدت کے لیے، کم سے کم اپنی دشمنی کا اظہار نہیں کرتے۔ یتیموں کے ساتھ بھی شفقت کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن کربلا میں جو مظلومیت تاریخ نے دیکھی، اللہ اکبر، بچی ہائے بابا کہتی ہے اور ظالم تماچے لگاتا ہے۔ بچی کہے جا رہی ہے، ظالم یہ میرے گوشوارے نہ اتار نہ چھین، یہ میرے بابا کی عید کی نشانی ہے، اور ظالم گوشوارے چھین رہا ہے، کان زخمی ہوتے ہیں، دامن جلتا ہے، بچی ہائے بابا کہہ کے آگے بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، تاریخ اہل بیت میں اور جناب سیدہ کے حالات زندگی اور آخری حالات میں بیان کیا گیا ہے کہ جناب سیدہ اپنے بابا کی فرقت میں ہمیشہ تڑپتی تھیں، گریا کرتی تھیں، رویا کرتی تھیں۔ جب رسول اللہ کی رحلت واقع ہو گئی تو رسول کا مؤذن بلال نے مدینہ چھوڑ دیا، شام کی طرف چلے گئے دور دراز علاقے میں، باقاعدہ مؤذنی کے طور پر اذان کہنے کا ذمہ بھی چھوڑ دیا۔ خواب میں دیکھا رسول اللہ تشریف لائے ہیں، بلال ہم کیا دنیا سے اٹھے، تم نے ہمارے گھرانے پہ حاضری دینا بھی چھوڑ دیا۔ سامان سفر باندھ کر جناب بلال تیزی کے ساتھ مدینے کی طرف آئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ مدینے کے لوگ جوک در جوک استقبال کے لیے آ رہے تھے کہ مؤذن بلال آ رہا ہے، مؤذن رسول بلال آ رہا ہے، استقبال کے لیے لوگ جا رہے ہیں۔ اور بلال ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دروازے تک پہنچے جس دروازے پہ پہنچ کر کے رسول اللہ سلامی دیا کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکم یا اہل بیت الرسالہ۔ جیسے ہی خبر پہنچی جناب سیدہ کو، مؤذن رسول بلال آئے ہیں، وقت اذان تو بظاہر نہیں تھا، لیکن بی بی نے اشارہ کیا، فضا ذرا بلال سے کہہ دو اذان کہہ دیں، میں نے جب سے بابا کا دنیا سے وصال ہوا ہے، میں نے وہ آواز نہیں سنی ہے. فضا کا پیغام لے کر بلال کے پاس, فضا پیغام لے کر بی بی کا بلال کے پاس پہنچی, پیغام سنایا گیا. ایک مرتبہ بلال نے بحکم بذات رسول اذان کہنا شروع کیا, اللہ اکبر. بی بی کے گریے کی آوازیں بلند ہونے لگیں, بابا کیا آپ مسجد نہیں تشریف لے جائیے گا, بابا کیا آپ وضو نہیں کیجیے گا. عالم تصور میں زبان حال مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. بی بی کی سسکیوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں, گریہ بڑھنے لگا. ایک مرتبہ وہ وقت بھی آیا کہ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ. بی بی کو ایسا غش آیا کہ جا کے پیغام دیا گیا بلال اپنی اذان کو روک دو ورنہ قریب ہے کہ بی بی سیدہ کی روح نکل جائے. ہم عرض کریں گے بی بی سیدہ آپ نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ احترام کے ساتھ اپنے بابا کا نام سنا, یقیناً درد فرقت میں تڑپ رہی تھی, ظالموں نے اذیتیں پہنچائیں, حق کو غصب کیا گیا, لیکن بی بی آپ نے احترام کے ساتھ نام سنا, یہاں کوئی ظاہری اذیت اس وقت نہیں پہنچ چاہی جا رہی تھی. بی بی ذرا سکینہ کے بازو تھام لیں, میدان کربلا میں آئیں. بچی اپنے بابا کو یاد کرتی ہے, ہائے حسین, ہائے بابا, ہائے میرا بابا, ہائے میرے بابا کی نشانی ہے, یہ میرے بابا نے عید کے دن پہنائے تھے. تو بچی کو درے لگائے جاتے ہیں, تازیانے لگائے جاتے ہیں. اللہ ایسے ایک رسن میں اسیروں کو باندھا گیا ہے. یہ وہ حسین کی بیٹی جو اپنے بابا کے سینے پہ سویا کرتی تھی, اس کی یتیم میں مظلومیت کی وہ انتہا ہو گئی کہ جس کو اذیتوں کی آخری کیفیتوں کا سامنا ہے, اور جو مسلسل ظلم و ستم کا شکار ہے. وہ بچی جو ابو الفضل عباس سے پانی کی سفارش بچوں کے لیے کر چکی تھی, تاریخ میں نہیں ملتا کب جناب سکینہ کی پیاس مکمل طور پر ختم ہوئی, کب یہ بچی سیراب ہوئی. پانی کے تھوڑا سا ملنے یا رکنے کی جو بھی تاریخیں اور جو بھی روایتیں ہیں, لیکن یہ محسوس طریقے سے, مضبوط طریقے سے نہیں پتہ چلتا کہ بی بی اور اہل حرم کی بالعموم پیاس, اہل حرم اور بچوں کی پیاس کب مکمل طور پر ختم ہوئی. جگہ جگہ پر پیاس کا تذکرہ ملتا ہے, یہاں تک کہ جب قافلہ کربلا سے سیر کر کے کوفہ لے جایا گیا, ظاہر ہے کہ کوفے میں بھی تماشائیوں کو جمع کیا گیا تھا, تم لوگ آئے تھے اور چھتوں سے تماشا کرنے والے تھے, کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے صدقہ دینے کی کوشش کی. آواز دی گئی ہم اہل بیت رسول پر صدقہ حرام ہے. اسی دوران ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے بچی نے پھوپھی اماں سے پانی کی درخواست تھی, پھر ایک مرتبہ وہ آتش کی کیفیت, اور ایک خاتون نے چھت سے سنا پانی لے کر کے آئی جناب زینب کے قریب یا سید سجاد کے قریب. آنے کے بعد اس نے اسیروں کے احترام میں عام اسیر سمجھ کر کے یہ خواہش ظاہر کی کہ پانی پلا دے. بچی کے قریب پانی آیا ہے, عزادار و بس آخری جملے ہیں. ایک مرتبہ وہ خاتون آ کے بچی کو پانی دے کر ایک گزارش کرتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ یتیم کی دعا جلد قبول ہوتی ہے اور اسیر کی دعا جلد قبول ہوتی ہے, اس سے پہلے کہ تم پانی پینا میری دعا میرے حق میں دعائیں کر دینا. بی بی زینب نے پوچھا بتا بی بی تیری کیا دعا ہے, کہ میری دعا ایک پہلی یہ ہے. بیان اس طرح کے ملتے ہیں, اور یقیناً عزیزو یہ بیان اور یہ مکالمے سن کر خود دل تڑپ اٹھتا ہے. خاتون کہتی ہے بچی ذرا دعا کر جیسے تم یتیم و اسیر ہو گئے, ہمارے بچے کبھی اس طرح سے یتیم و اسیر نہ ہو. بچی نے دامن کو پھیلایا, پروردگار اس کے بچوں کو آباد رکھنا, انہیں کبھی یتیمی کا ایسا سامنا نہ کرانا. بچی اس خاتون نے کہا میرے حق میں دوسری دعا مانگو. کہا کیا دعا ہے؟ کہا میرا شوہر سفر پہ گیا ہوا ہے, دعا مانگو کہ صحیح سالم لوٹ کر آ جائے. بچی نے ہاتھوں کو پھیلایا, اے پالنے والے پروردگار اس کے شوہر کو صحیح و سالم اپنے گھر واپس لوٹا دے. ایک مرتبہ تیسری دعا کہتی ہے بچی ذرا میرے حق میں دعا کر دے, یا بی بی زینب سے کہتی ہیں بچی سے کہیں میرے حق میں دعا کرے مجھے جلد مدینہ جانا نصیب ہو. کہا جلد مدینہ جانا نصیب ہو, یہ سننا تھا. جناب ثانیہ زہرا نے فرمایا بی بی تو مدینہ جا کر کیا کرے گی؟ کہا مدینہ وہ رسول کا مدینہ, وہ آل رسول کا مدینہ, وہ مدینہ جہاں میری شہزادیاں رہتی ہیں, میرا مولا حسین رہتا ہے, وہ مدینہ جلد جاؤں, میں اپنے مولا کی زیارت کے لیے جاؤں, اپنی شہزادی کی زیارت کے لیے جاؤں. عزیزو جب کوئی ایسے فرقت کے ماحول میں, ایسے دشمنوں کے ماحول میں کوئی چاہنے والا مل بھی جائے تو مزدہ متضاد بات کیفیتیں ہیں، ایک طرح سے شرم و حیا کی وجہ سے خوف بھی ہوتا ہے، دوسری طرف ہمدردی کی وجہ سے محبت کا احساس بھی ہوتا ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم بی بی زینب کے دل پر کیا گزر رہی تھی جب خاتون نے مدینے کی بات کی تو چہرے سے بالوں کو ہٹایا، اے ام حبیبہ تو نے نہیں پہچانا، دیکھ اگر حسین سے ملاقات کا شوق ہے تو یہ نوک نیزہ کی بلندی پر سرے حسین ہے، اور اگر تجھے زینب سے ملنا ہے تو یہ زینب ہے جو تیرے سامنے کھڑی ہے۔ بی بی نے سر کو پیٹا، ہائے اہل بیت رسول پہ کیسا وقت آ گیا، ہائے کیا قیامت ہو گئی، میرا مولا شہید کر دیا گیا، میری بیویاں اسیر کر لی گئیں۔ بس عزادار و مجلس تمام حمایت کروں گا، بی بی تاریخ کربلا میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں چاہنے والوں نے یہ منظر دیکھا، ان سے یہ منظر ایک لمحے کے لیے برداشت نہ ہو سکا۔ اے ام حبیبہ تم نے کچھ دیر کے لیے دیکھا، تم سے برداشت نہ ہو سکا، ذرا زینب کے دل سے پوچھو، سید سجاد کے دل سے پوچھو، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک، ایک ایک مرحلے کو دشمنوں کے درمیان۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون۔ پروردگار ہمارے قلیل اعمال قبول فرما، ہماری نیک توفیقات میں اضافہ فرما، پالنے والے علماء کرام مراجع اعظم اور رہبر انقلاب سب کی حفاظت و نصرت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، زائرین کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، دنیا سے دہشت گردی کا خاتمہ فرما، ہر مظلوم کی مدد فرما، ہر ظالم کو کفر کردار تک پہنچا، ہمیں اس قابل بنا کہ امام کے لشکر کا حصہ بن سکے، امام کے ناصرین میں سے اپنا شمار کرا سکے، امام کے ظہر میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعمال و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ما تم
سلام کعبہ دل ہا حسین جان، سلام شام ما فل ہا حسین جان، حسین جان حسین جان حسین جان، حسین جان حسین جان حسین جان، سلام ای باب رحمت باب جنت، سلام ای باب رحمت باب جنت، سلام ای رهبر والا حسین جان، سلام ای میوه قلب پیامبر، سلام ای میوه قلب پیامبر، سلام ای زاده زهرا حسین جانم،
حسین جانم حسین جانم حسین جان، حسین جانم حسین جانم حسین جانم،
همیشه بلبم نام تو باشم، همیشه بلبم نام تو باشم، همی گویم که ای مولا حسین جانم، غمت را از دل و جان میپذیرم، غمت را از دل و جان میپذیرم، کنم برپا از یاد را حسین جانم،
حسین جانم حسین جانم حسین جان، حسین جانم حسین جانم حسین جانم،
سلام کعبه دل ها حسین جان، سلام کعبه دل ها حسین جان، سلام شمع ما فل ها حسین جانم،
حسین جانم حسین جانم حسین جان، حسین جانم حسین جانم حسین جانم،
سلام ای باب رحمت باب جانم، سلام ای باب رحمت باب جنت، سلام ای رهبر والا حسین
حسین جانم حسین جانم
همیشه بلبم نام تو باشد همیشه بلبم نام تو باشد همی گویم که ای مولا حسین جانم قامت را از دل و جان می‌پذیرم قامت را از دل و جان می‌پذیرم کنم بر پا عزا یترا حسین جانم
حسین جانم حسین جانم حسین جانم